قسط نمبر 43 یہاں سے شروع ہوتی ہے. کتاب عنوان اللہ کے سفیر. یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جسے آپ کے لیے شمسہ غزالہ ریکارڈ کر رہی ہیں, جسے آپ کے لیے محمد اظہر لطیف پیش کر رہے ہیں. کتاب اللہ کے سفیر کو خان آصف نے تحریر کیا ہے. کیف و بے خودی کے باوجود خواجہ حسن بھی حضرت نظام الدین اولیاء کو پہچان گئے تھے. نظریں چار ہوتے ہی خواجہ حسن نے پوچھا, مولانا کیسے ہو؟ خواجہ حسن کے لہجے سے تضحیک کا رنگ نمایاں تھا. بچپن کے ساتھی کی اس طنز آمیز گفتگو پر حضرت نظام الدین اولیاء نے تبسم فرمایا, میں تو بفضل خدا ٹھیک ہوں, مگر تمہارا کیا حال ہے حسن؟ میرا کیا حال پوچھتے ہو مولانا؟ خواجہ حسن کے استحضائی انداز میں کچھ اور شدت آ گئی تھی. میں تم سے بہتر حال میں ہوں. یہ کہہ کر خواجہ حسن علائی نے ازراہ تمسخر بلند آواز میں دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے, کئی سال ہم ایک دوسرے کی صحبت میں رہے. مشہور ہے کہ صحبت اپنا اثر رکھتی ہے, مگر وہ اثر کہاں ہے؟ تیری پرہیزگاری میرے دل میں پیدا ہونے والے جذبہ گناہ کو کم نہ کر سکی, اس لیے میری معصیت تیرے زہد و تقویٰ سے بہتر ہے. یہ شعر کر سن کر حضرت نظام الدین اولیاء قریب آئے اور نہایت پرجلال لہجے میں خواجہ حسن علائی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, حسن میری طرف دیکھو, صحبت میں بہت اثر ہے, تمہارے اندازے سے کہیں زیادہ. جیسے ہی حضرت محبوب الہی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے, خواجہ حسن علائی نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی دستار اتار کر زمین پر پھینک دی. پھر دیوانہ وار آگے بڑھے, بے شک ایک مرد خدا کی صحبت میں بہت اثر ہوتا ہے. خواجہ حسن علائی گریہ زاری کرتے ہوئے حضرت محبوب الہی کی روحانی قوت کا اعتراف کر رہے تھے. آج اس مرد باصفا نے میری دنیا بدل ڈالی. اے دنیا کی رنگینیوں, اے میرے گناہوں, عمر بھر کے ساتھیوں, آج میں تم سے اس طرح رخصت ہوتا ہوں کہ پھر کبھی تمہاری طرف لوٹ کر نہیں آؤں گا. اس کے بعد خواجہ حسن علائی نے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے حضرت محبوب الہی سے درخواست کی کہ انہیں غلامی کے اعزاز سے شرف یاب کیا جائے. حضرت نظام الدین اولیاء نے خواجہ حسن پر انتہائی شفقت فرمائی اور انہیں حلقہ ارادت میں شامل کر لیا. اس روحانی انقلاب کے وقت خواجہ حسن علائی کی عمر 73 سال تھی. کہنے والے کہا کرتے تھے, حسن اس بڑھاپے میں توبہ سے کیا حاصل ہوگا؟ میں اپنی عمر کا حساب نہیں رکھتا, بس شیخ کے دروازے پر آ پڑا ہوں, خواجہ حسن علائی روتے ہوئے فرماتے. پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خواجہ حسن کی دنیا ہی بدل گئی تھی. جب حضرت محبوب الہی نے حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو برسوں کا سفر لمحوں میں طے کرا دیا. خواجہ حسن علائی سنجری کا شمار حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب مریدوں میں ہوتا ہے. یہ وہی خواجہ حسن ہیں جنہوں نے حضرت محبوب الہی کے ملفوظات جمع کیے اور پیر و مرشد کے اقوال مبارک کو فوائد الفواد کا نام دیا. فوائد الفواد تصوف کے موضوع پر عظیم الشان تصنیف ہے جو ہر زمانے میں اہل دل کی رہنمائی کرتی رہی ہے. اسی کتاب کے بارے میں حضرت امیر خسرو فرمایا کرتے تھے, کاش میں اپنی تمام تصانیف خواجہ حسن کے نام کر دیتا اور اس کے بدلے میں فوائد الفواد کی محبوبیت مجھ سے منسوب ہو جاتی. خواجہ حسن علائی کو جوانی کی کجربی کا اس قدر احساس تھا کہ آخری سانس تک اپنا یہ شعر پڑھ کر روتے رہتے تھے, اے حسن تو نے اس وقت توبہ کی جب تجھ میں گناہ کی طاقت باقی نہیں رہی تھی. حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں سے بے حد محبت فرماتے تھے, ان کی اس قدر خبرگیری کرتے کہ شاید وہ خود بھی اپنے بارے میں اتنے متفکر اور پریشان نہیں رہتے ہوں گے. خواجہ منہاج حضرت محبوب الہی کے نہایت خوش اعتقاد مریدوں میں سے تھے. ایک بار انہوں نے مجلس سما منعقد کی اور حضرت نظام الدین اولیاء سے شرکت کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا, سیدی اگر آپ چند لمحوں کے لیے بھی تشریف لے آئیں گے تو اس غلام کی عزت افزائی ہو جائے گی. حضرت محبوب الہی نے عذر پیش کرتے ہوئے فرمایا, خواجہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے, ایک نہایت ضروری معروضیت کے سبب ہم خود تو شریک مجلس نہیں ہو سکیں گے, لیکن اہل دل لطف خاص حاصل کریں گے. پیر و مرشد کے شریک نہ ہونے کے باعث خواجہ منہاج کے دل میں خلش سی تھی, مگر چونکہ حضرت شیخ نے محفل سما کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی تھی اس لیے مطمئن ہو کر چلے گئے. پھر انہوں نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر کے پوتوں اور مریدوں کو مجلس سما میں شرکت کی دعوت دی. یہ حضرات غیاث پور میں مقیم تھے. خلاف معمول سر شام ہی لوگوں کی آمد شروع ہو گئی. خواجہ منہاج پورے اطمینان کے ساتھ مجلس کے انتظام میں مصروف تھے. حسب دستور عشاء کے قریب کھانے کی دیگیں چڑھا دی گئیں. خواجہ منہاج کا خیال تھا کہ نماز کے بعد کھانا تیار ہو جائے گا, اسی دوران مہمان بھی آ جائیں گے اور پھر طعام سے فارغ ہوتے ہی سما کا آغاز کر دیا جائے گا. الغرض عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ اس وقت تک مقامی حاضرین کی ایک بڑی تعداد جمع ہو چکی تھی اور قوال بھی مقررہ وقت سے پہلے مجلس میں پہنچ چکے تھے۔ خواجہ منہاج نے مجلس کا جائزہ لیا تو حضرت بابا فرید کے پوتے، مرید اور دوسرے اکابر صوفیہ ابھی تک تشریف نہیں لائے تھے۔ کھانا تیار ہونے میں دیر تھی مگر مجلس میں موجود دوسرے حاضرین اصرار کرنے لگے کہ سماع کا آغاز کیا جائے۔ خواجہ منہاج نے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، ابھی مہمانان گرامی تشریف نہیں لائے ہیں، اس لیے بزرگوں کی غیر موجودگی میں سماع شروع کرنا مناسب نہیں، مجلس بے کیف ہو کر رہ جائے گی۔ حاضرین کی اکثریت نے خواجہ منہاج کے اس عذر کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ زیادہ تر لوگ اپنے گھروں کو جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ خواجہ منہاج سخت پریشانی میں مبتلا تھے۔ اہل مجلس نے یہ شرط عائد کر دی تھی کہ اگر سماع بلا تاخیر شروع نہیں کیا گیا تو وہ لوگ چلے جائیں گے۔ حاضرین کا یہ مطالبہ نہایت نامناسب تھا مگر خواجہ منہاج آداب مجلس سے مجبور ہو گئے۔ بلاخر انہوں نے رسم خانقاہ کے خلاف بازار سے کھانا منگوا کر مہمانوں کو کھلایا اور صوفیہ کرام کی شرکت کے بغیر ہی سماع شروع کر دیا۔ خواجہ منہاج کا بیان ہے کہ قوال بھی وہی تھے اور کلام معرفت بھی وہی تھا، لیکن مجلس بہت بے رونق نظر آ رہی تھی اور حاضرین کو سماع میں کسی کیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ محفل کی یہ بے رنگی دیکھ کر صاحب مجلس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ خواجہ منہاج اسی تکلیف دہ حالت میں بہت دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر جب اچانک ان کی نظر اٹھی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ حضرت نظام الدین اولیاء فوج خانے کے دروازے پر خاموش کھڑے تھے۔ خواجہ منہاج پیر و مرشد کا استقبال کرنے کے لیے اپنی نشست سے اٹھے مگر حضرت محبوب الہینے نے ہاتھ کے اشارے سے وہیں بیٹھ کر سماع سننے کا حکم دیا۔ خواجہ منہاج دوبارہ بیٹھ گئے۔ ایک نظر پیر و مرشد کی طرف دیکھا تو ان پر جسٹ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر خواجہ منہاج کو ہوش نہیں رہا۔ اسی حالت میں کئی گھنٹے گزر گئے۔ خواجہ منہاج کو دوبارہ ہوش آیا تو محفل کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ شہر سے آنے والے تمام صوفیہ بھی شریک مجلس ہو چکے تھے اور سماع کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص وارفتہ نظر آ رہا تھا۔ خواجہ منہاج نے گھبرا کر محفل پر نظر ڈالی۔ حضرت نظام الدین اولیاء وہاں موجود نہیں تھے۔ خواجہ منہاج نے حوض خانے کی طرف دیکھا، حضرت محبوب الہی وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ خواجہ منہاج ایک عجیب سی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ آخر سماع ختم ہوا، حاضرین خواجہ منہاج کو مبارکباد دے کر رخصت ہونے لگے۔ خواجہ صاحب، آج تو آپ کی محفل میں لطف آ گیا، آپ کے یہاں ہونے والی کسی مجلس میں ہم پر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی، بات افراد نے یہاں تک کہا۔ خواجہ صاحب، آپ کی یہ محفل بہت سی محفلوں پر بھاری تھی۔ خواجہ منہاج بے حد مسرور تھے۔ پھر جب عام شرکا چلے گئے تو خواجہ صاحب نے حضرت بابا فرید کے پوتوں اور دوسرے صوفیہ سے کہا، یہ سب پیر و مرشد کی آمد کا اثر تھا کہ محفل میں عجیب رنگ پیدا ہو گیا۔ حضرت شیخ کب تشریف لائے تھے؟ صوفیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا آپ حضرات سے پیر و مرشد کی ملاقات نہیں ہوئی؟ خواجہ منہاج نے بڑے تعجب سے کہا۔ شاید حضرت شیخ ہمارے آنے سے پہلے واپس تشریف لے جا چکے ہوں گے، درویشوں نے جواب دیا۔ خواجہ منہاج نے سلسلے میں پھر کوئی سوال نہیں کیا اور معزز مہمانوں کو بڑے ادب و احترام سے رخصت کرتے رہے۔ پھر جب دہلی کے صوفیہ کرام تشریف لے گئے تو خواجہ منہاج شدید حیرت کے عالم میں سوچنے لگے، جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ دوسرے لوگوں کو نظر کیوں نہیں آیا؟ یہ میرا حسن تصور تھا یا واقعتاً حضرت شیخ میری محفل میں تشریف نہیں لائے تھے؟ یہ سوچتے سوچتے پوری رات گزر گئی۔ پھر نماز فجر ادا کرتے ہی خواجہ منہاج خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر ان کے ذہن میں ایک ہی سوال ابھر رہا تھا، کل رات میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یا وہ زندہ حقیقت تھی؟ آخر فاصلے ختم ہوئے اور خواجہ منہاج حضرت نظام الدین اولیاء سے مخاطب ہو کر بولے، سیدی، کل رات آپ کی دعاؤں سے زیرت سرو ساما کی شرم رہ گئی۔ حضرت محبوب الہی نے نہایت شفقت و محبت سے اپنے مرید کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ خواجہ، یہ سوچ کر اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو کہ وہ خواب تھا یا حقیقت، یہ دیکھو کہ تمہاری محفل کا رنگ کیسا رہا۔ محفل کا رنگ تو ایسا تھا کہ پیاسوں کی روحیں تک سیراب ہو گئیں۔ خواجہ منہاج شدت جذبات میں رونے لگے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے نہایت انکسار کے ساتھ فرمایا، خواجہ، جس جگہ میرے مرید و معتقد جمع ہوں، اہل مجلس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں یہ فقیر بھی موجود ہے۔ یہ حضرت محبوب الہی کا روحانی تصرف تھا جس کا ادراک خواجہ منہاج کو بہت دیر بعد ہوا۔ بقول علامہ اقبال، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ سیر الاولیاء سید امیر خرد کی روایت کے مطابق، ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء مولانا رشید الدین فقری سے ملاقات کر کے اپنی خانقاہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ مولانا فخری کے مکان کے قریب ہی ایک طویل گلی تھی۔ جب حضرت محبوب الہی گلی کے درمیان میں پہنچے تو سامنے سے ایک مجذوب آتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس مدہوش شخص کو دیکھ کر سوچا کہ کہیں وہ بے خودی کی حالت میں آپ سے ٹکرا نہ جائے، اس لیے گلی کے دوسرے کنارے پر چلنے لگے۔ مجذوب نے ایک نظر محبوب الہی کی طرف دیکھا اور پھر اس نے بھی اپنا راستہ بدل لیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء مجذوب سے بچنے کے لیے جلد از جلد اس مقام سے گزر جانا چاہتے تھے، مگر مجذوب نے آپ کا راستہ روک لیا اور قریب پہنچ کر بلند آواز میں سلام کیا۔ ہرچند حضرت محبوب الہی اس مجھول الحال شخص کو نظر انداز کر دینا چاہتے تھے، مگر جب اس نے سلام کیا تو آپ کو بھی سلام کا جواب دینا پڑا۔ پھر مجذوب نے مونقے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی اسلامی رسم کی ادائیگی میں کسی تامل سے کام نہیں لیا۔ مونقے کے بعد وہ مجذوب حضرت محبوب الہی سے بغل گیر ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء مجذوب کی اسی قربت سے بچنا چاہتے تھے، مگر اس نے آپ کو اتنی مہلت نہیں دی۔ پھر جیسے ہی وہ شخص گلے ملا، حضرت محبوب الہی کو محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں آگ بھری ہوئی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فوراً ہی اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید کا تصور کیا اور اس آگ کو برداشت کرتے رہے۔ مجذوب کچھ دیر تک اسی حالت میں کھڑا رہا اور حضرت محبوب الہی دل ہی دل میں دعا کرتے رہے کہ وہ شخص جلد سے جلد آپ کا پیچھا چھوڑ دے۔ واضح رہے کہ تصوف میں دو راستے زیادہ مشہور ہیں، ایک راستہ جس پر چلنے کے بعد انسان سالک بن جاتا ہے، سالک ہمیشہ اپنے ہوش و حواس میں رہتا ہے اور شریعت کے تمام اصولوں پر سختی کے ساتھ عمل کرتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جس پر چلنے والے جان سوختہ کہلاتے ہیں اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، اور انہی لوگوں کو عرف عام میں مجذوب کہا جاتا ہے۔ مجذوبوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پہلے تو کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں، اور اگر اتفاق سے کسی پر نظر پڑ جائے تو اسے بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء اسی بات سے خائف تھے، مگر یہ حضرت بابا فرید کا فیضان نظر تھا کہ وہ مجذوب آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ پھر یکایک وہ مجذوب جھکا اور اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کے سینے مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی مسلمانوں میں ایسا سینہ موجود ہے۔ یہ کہہ کر میں مجذوب حضرت محبوب الہی سے الگ ہوا اور تیز رفتاری کے ساتھ چلا گیا۔ اسی انداز کا ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے جسے معتبر تاریخوں نے اپنے اوراق میں محفوظ رکھا ہے۔ اس واقعے کے راوی حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اکبر حضرت سید نصیر الدین محمود چراغ بیبی ہیں۔ ایک مجلس سے خاص میں حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، ایک روز میں دروازہ پل کے قریب تھا اور مجھ پر انتہائی مایوسی کی کیفیت تاری تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، نظام تم کہاں اور محبت الہی کہاں؟ پھر میں اسی عالم میں حضرت شیخ رساں کے روضہ مبارک میں داخل ہوا اور چلہ کشی شروع کر دی۔ بالآخر جب چلہ ختم ہوا تو میں نے حضرت شیخ رساں کے مزار کے احاطے میں اس درخت کو دیکھا جو کچھ دن پہلے خشک ہو گیا تھا، مگر اب بہت زیادہ سرسبز اور شاداب نظر آ رہا تھا۔ مجھے درخت کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر شدید حیرت ہوئی تھی۔ میں نے حضرت شیخ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، شیخ اس عرصے میں تو یہ سوکھا ہوا پیڑ بھی ہرا ہو گیا، مگر میں ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہوں۔ 40 دن گزرنے کے بعد بھی میرے دل کی حالت نہیں بدلی۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اچانک راستے میں میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ مجھے فوراً خیال گزرا کہ یہ آدمی نشے کی حالت میں ہے، اس سے بچ کر چلنا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنا راستہ بدل دیا، مگر بڑی حیرت ناک بات یہ تھی کہ جو شخص بظاہر کیف و مستی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، اس نے بھی وہی راستے آتی۔ میں اس سے بچنے کے لیے دوسری طرف چلا گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میرے ساتھ ہی اس شخص نے بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیا تھا۔ پھر وہ میرے قریب آیا، سلام کیا اور اپنے دونوں ہاتھ مونقے کے لیے بڑھا دیے۔ میں نے آداب اسلامی کو کا لحاظ رکھتے ہوئے اس شخص سے سلام کا جواب دیا اور مصافحہ کیا۔ یا یکایک مجھے محسوس ہوا کہ عطر کی تیز خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ مسحور کن خوشبو اس اجنبی شخص کے منہ اور جسم سے آ رہی تھی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ وہ شخص ظاہر میں کیا نظر آ رہا تھا اور اس کی اندرونی کیفیت کیا ہے۔ ابھی میں اپنے خیالات میں گم تھا کہ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، صوفی، تجھے میرے جسم سے ابھرنے والی خوشبو پر تعجب ہو رہا ہے، مگر تو اپنے دل کی طرف نہیں دیکھتا کہ تیرے سینے سے حق تعالیٰ کے عشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ بعض روایتوں میں درج ہے کہ وہ اجنبی شخص رجال الغیب میں سے تھا اور بحکم خدا اس لیے آیا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی تالیف قلب کر سکے۔ قافلہ روز و شب اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا جو ازل میں اس کے لیے مقرر کر دی گئی تھی. اہل حویث خوش تھے کہ خسرو خان نے ان کے لیے اس قدر سامان نشاط پیدا کر دیا تھا کہ ہوش و خرد کی تمام طاقتیں مفلوج ہو چکی تھیں. شراب کی بدمستیوں اور رخت و سرور کی ہنگامہ آرائیوں نے عمرہ کی بڑی تعداد کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اپنی ضمیر کی آواز سن سکیں. محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کی میراث خاک میں مل رہی تھی اور بڑے بڑے جانباز سپہ سالار ہندو زادے خسرو خان کے سامنے زمین پر سر رکھ کر رسم تعظیم ادا کر رہے تھے. اسی صورتحال کو دیکھ کر بعض اہل دل کہا کرتے تھے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اگر اس نے اپنے بندوں کی دستگیری نہیں کی تو شاید ہندوستان سے اسلام اقدار ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا. اس کے برعکس اہل ہنود جوش و مسرت میں دیوانہ وار رقص کر رہے تھے. برہمن اپنے ماننے والوں کو نوید سنا رہے تھے، بس کچھ دنوں کی بات ہے، بت شکنوں کی اولادوں کے لیے زمین پر کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، رام راج کو آنا ہے اور وہ آ کر رہے گا. برہمنوں کی یہ پیشن گوئی کسی مفروضے یا قیاس آرائیوں کی بنیاد پر نہیں تھی. بت پرستوں کسی جماعت نے پہلے ملک کافور اور پھر خسرو خان کو منصب اقتدار تک پہنچایا تھا. ملک کافور نے خلجی سلطنت کا شیرازہ درہم برہم کیا اور پھر خسرو خان منافقت کا لبادہ پہن کر سلطان ناصر الدین بن گیا، جس نے بڑی تیزی اور بے رحمی کے ساتھ ان طاقتور امیروں اور سپہ سالاروں کو موت کی نیند سلا دیا جو دوبارہ اسلام اقتدار کی بنیادیں استوار کر سکتے تھے. بس ایک دیپال پور کا حاکم غازی ملک باقی رہ گیا تھا جو خسرو خان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا. آخر خسرو خان اور غازی ملک کے درمیان ایک خونریز جنگ ہوئی اور خسرو خان گرفتار ہوا. پھر اسے اور اس کے چھوٹے بھائی جاہریہ کو قتل کر دیا گیا. اس کے ساتھ ہی وہ مسلمان عمرہ بھی ہلاک کر دیے گئے جنہوں نے خلجی خاندان سے نمک حرامی کی تھی. سلطنت ہندوستان کے دو بد کردار حکمران تھے جو اپنے سامنے حضرت نظام الدین اولیاء کا جھکا ہوا سر دیکھنا چاہتے تھے. پھر جب ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی تو انہوں نے حضرت محبوب الہی کے سر کی قیمت لگائی، مگر اللہ جسے سر بلند کرے اسے کون سر نگو کر سکتا ہے. خسرو خان نے قطب الدین مبارک شاہ خلجی کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا. پھر پانچ ماہ بعد ایک مرد جانباز غازی ملک نے خسرو خان کو تہ تیغ کر ڈالا اور حضرت نظام الدین اولیاء کا نہ صرف سر باقی رہا بلکہ اس کی بلندیاں اوج ثریا سے بھی گزر گئیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. حضرت نظام الدین اولیاء سیاست کی ہنگامہ خیزیوں، دشمنوں کی دشمنی اور حاسدوں کی حسد سے بے نیاز رشت و ہدایت کے کاموں میں مصروف رہے. ایک دن ایک شخص آپ کے حلقہ درس میں شامل ہوا اور پھر اس نے سوال کیا، شیخ ایک شخص اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور دوسرا مسجد میں، آپ کے نزدیک ان دونوں میں کس کا طریقہ مستحسن ہے؟ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، اپنے گھر میں ایک پارا پڑھنا مسجد کے اندر ختم قرآن سے زیادہ بہتر اور باعث ثواب ہے. اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، ایک شخص دمشق کا رہنے والا تھا، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح وہ شیخ الاسلام کے منصب پر فائز ہو جائے. اس نے کئی سال تک دوڑ دھوپ کی، تعلقات استعمال کیے، مگر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا. آخر اس نے ایک نیا منصوبہ تراشا اور دمشق کی جامع مسجد میں معتکف ہو گیا. دن رات درود و وظائف میں مشغول رہنے لگا. پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ ایک شبدار شخص ہے جو ہم وقت عبادت اور ذکر الہی میں غرق رہتا ہے. یہ کہتے کہتے حضرت محبوب الہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر حاضری نے مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پہلے انسان کو حصول عزت و جاہ اور نام و نمود کی آگ کو سرد کرنا چاہیے. اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے نیک اعمالوں کو دنیا والوں سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور یہ بہت مشکل کام ہے، مگر در حقیقت اسی کو نفس کشی کہتے ہیں اور نفس کشی بہرحال رنگ لاتی ہے. اس کے بعد حضرت محبوب الہی نے فرمایا، میں ایک ایسے بخال کے بارے میں جانتا ہوں جس نے مسلسل 23 سال تک روزے رکھے مگر کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو سکی، یہاں تک کہ اہل خانہ بھی اس کے اس عمل سے بے خبر رہے. اس شخص جب گھر میں ہوتا تو گھر والوں پہ ظاہر کرتا کہ وہ دکان سے کھانا کھا کر آیا ہے، اور جب دکان پر ہوتا تو اپنے گاہکوں کو اور دوسرے لوگوں کو یہ تاثر دیتا کہ اس نے گھر پر کھانا کھا لیا ہے. یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، سب سے پہلے انسان کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، کیونکہ مخلوق کی نگاہ انسانی عمل پر ہوتی ہے مگر حق تعالی نیت کو دیکھتے ہیں. جب نیت اچھی ہوگی تو تھوڑے عمل کا بھی زیادہ ثواب ملے گا، اس کے بعد حضرت محبوب الہی نے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، آمدنی کے اعتبار سے دمشق میں اوقاف کا محکمہ بہت زیادہ وسیع ہے، اسی وجہ سے جامع مسجد دمشق کا متولی نہایت خوشحال زندگی گزارتا ہے، گویا وہ دوسرا بادشاہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب بادشاہ کو رقم کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ متولی جامع مسجد سے قرض لیتا ہے۔ اسی مالی استحکام کے سبب بہت سے لوگ متولی ہونے کی خواہش رکھتے تھے، الغرض ایک شخص کے دل میں یہ ہرس جاگی، پھر وہ شخص جامع مسجد دمشق میں فروکش ہو گیا۔ نمازی جب بھی مسجد میں داخل ہوتے اس شخص کو ذکر الہی میں مشغول پاتے، وہ رات رات بد بھر جاگتا، یہاں تک کہ پورے دمشق میں اس کی ریاضت اور مجاہدات کے تذکرے ہونے لگے۔ عام لوگ مسجد میں آتے اور اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے، بظاہر کا اس کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا، مگر ابھی تک خلیفہ وقت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ آخر اس کی کشمکش میں کئی سال گزر گئے، اس کی شہرت گھر گھر پہنچ گئی تھی، لیکن حکومت کے کسی ذمہ دار شخص نے جامع مسجد کی تولیت کے سلسلے میں اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ایک رات وہ اسی سوچ میں غرق تھا، اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، تو شہرت چاہتا تھا تو مل گئی، مگر تیرا مقصود ہاتھ نہیں آیا، آخر تو کب تک ریاکاری کی عبادت کرے گا؟ اس شخص نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، نصف شب کے سناٹے میں مسجد خالی تھی اور دور دور تک کسی متنفس کا وجود نہیں تھا۔ آخر اسے ادراک ہو گیا کہ یہ اشارہ غیبی ہے اور اس کے اندر کی آواز ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر وہ اپنے رب کے حضور گریا ازاری کرنے لگا، اے دلوں کا حال جاننے والے، تو خوب جانتا ہے میں کون ہوں اور تیرے گھر میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہوں، میرا جینا مرنا اور میری عبادت تیرے لیے نہیں ہے، بلکہ میں تو تیرے نام پر سوداگری کر رہا ہوں، مجھے معاف فرما دے، آئندہ میں صرف تیرے لیے ہی عبادت کروں گا۔ توبہ کے بعد وہ شخص خالص نیت کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی مشکل سے 3-4 ماہ ہی گزرے ہوں گے کہ محکمہ اوقاف کے تمام نمائندے اس کے پاس آئے اور درخواست کرنے لگے، اگر آپ جامع مسجد دمشق کی تولیت قبول فرمائیں تو یہ ہم لوگوں کے لیے اعزاز ہوگا۔ وہ شخص اوقاف کے نمائندوں کی بات سن کر مسکرایا، آپ نے ہماری درخواست کا جواب نہیں دیا۔ اس شخص کی خاموشی اور مسکراہٹ پر اوقاف کے نمائندے حیران تھے، کیا جواب دوں؟ وہ شخص بدستور مسکرا رہا تھا، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے گزشتہ 3 سال میں کیسی کیسی ریاضتیں کی ہیں اور کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں، کچھ مناظر تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اوقاف کے نمائندوں نے کہا، ویسے دمشق کے لوگوں کی زبانوں پر بھی آپ کی کثرت عبادت اور پرہیزگاری کے قصے ہیں، مگر تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میرا تمام روز و تقویٰ ایک خاص مقصد کے لیے تھا۔ اس شخص نے انتہائی صافگوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، میں اپنی عبادت کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر کے جامع مسجد کی سہولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے آپ کی وہ خواہش تو پوری کر دی، اوقاف کے نمائندوں نے کہا، آپ حضرات نے میرے پاس آنے میں بہت دیر کر دی۔ اس شخص کا لہجہ بے نیازانہ تھا، جب میں متولی ہونے کا آرزو مند تھا اسی وقت کسی نے میری طرف توجہ نہیں کی، اور جب میں اس عہدے سے بیزار ہوں تو آپ لوگ میری خوش آمد کر رہے ہیں۔ اوقات کے نمائندے اس شخص کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے، اس لیے مسجد کی تولیت قبول کرنے پر اصرار کرتے رہے، یہ منصب کسی ضرورت مند کو دے دو، مجھے اللہ نے اپنی محبت بخش دی ہے اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ کہہ کر شخص نے منہ پھیر لیا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا، پھر وہ آخری سانس تک اسی روش پر قائم رہا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، لوگ اطاعت سے خداوندی کی لذت سے واقف نہیں، اگر کوئی ایک بار اس مزے کو چکھے تو سیم و زر کے انبار اور تاج و تخت کو ٹھکرا دے۔ قطب الدین مبارک شاہ اور خسرو خان جیسے بد کردار حکمرانوں کا زمانہ گزر چکا تھا، اور اب زمام اقتداری غازی ملک کے ہاتھوں میں تھی۔ غازی ملک نے سلطان غیاث الدین تغلق کا لقب اختیار کیا اور تخت ہندوستان پر جلوہ افروز ہوا۔ مشہور مورخ قاسم فرشتہ کی روایت کے مطابق سلطان غیاث الدین تغلق ایک خدا ترس اور پرہیزگار حکمران تھا، سنجیدگی، انکساد اور بردباری اس کے کردار کے نمایاں اوصاف تھے، وہ ذہین بھی تھا اور مدبر بھی، مذہبی قوانین کی پابندی کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ سلطان غیاث الدین تغلق کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا تھا اور امور سلطنت میں بڑی مہارت رکھتا تھا، دیوان عام میں بیٹھ کر رعایا کے حالات سنتا اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا۔ اکثر مورخین کی رائے میں سلطان غیاث الدین تغلق دوسرے بادشاہوں کی طرح وطن نشینی کا قائل نہیں تھا، برسر مجلس کہا کرتا تھا، میں شہنشاہ نہیں ریایا کا ایک ادنا خادم ہوں۔ مختصرا یہ کہ اگر غیاث الدین تغلق جیسا مرد جان باز سیاسی حقوق پر نمودار نہ ہوتا تو اللہ ہی جانتا ہے کہ خسرو خان جیسے منافق بساط اقتدار پر کیا گل کھلاتا اور سرزمین ہند پر مسلمانوں کا کیا حشر ہوتا۔ تمام ہنگاموں پر قابو پانے کے بعد سلطان غیاث الدین تغلق شاہی خزانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ خسرو خان نے اپنے 5 ماہ کے اقتدار میں بے دریغ دولت لٹائی تھی اور بڑی بڑی جاگیریں ہندوؤں کے نام کر دی تھی۔ تغلق نے وہ ساری دولت اور جاگیریں نمک حرام عمرہ سے چھین لی۔ فرماروائے ہند اس کام سے فارغ ہوا تو سلطانی کارندوں نے ایک اور فہرست پیش کی۔ سلطان غیاث الدین نے بڑی حیرت سے اس فہرست کو دیکھتے ہوئے کہا، غالباً یہ تو دہلی کے درویشوں کے نام ہیں۔ خسرو خان نے ان حضرات کو بھی کثیر رقمیں دی تھیں، آپ اس فہرست کو ملاحظہ کر لیجئے۔ سلطانی کارندے نے عرض کیا، یہ دستاویز خسرو خان نے خود تیار کی تھی اور ہر درویش کے نام کے آگے دی جانے والی رقم بھی درج ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق بہت دیر تک اس دستاویز کو دیکھتا رہا، پھر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، خسرو خان نے کس بے دردی سے شاہی خزانے کو لٹایا ہے؟ بے شک یہ درویش حضرات ہماری توجہ اور امداد کے مستحق ہیں، مگر اس قدر بھی نہیں کہ ایک ایک درویش کو 5-5 لاکھ ٹنکے دیے جائیں۔ ایک ایک درویش کو 5-5 لاکھ ٹنکے دے دیے جائیں، تم اسی وقت فرمان شاہی جاری کرو کہ یہ تمام حضرات دربار سلطانی میں حاضر ہو کر اس رقم کا حساب پیش کریں۔ حکم سلطانی کے مطابق دہلی کے 3 بزرگ حضرت سید علاء الدین چنوری، حضرت بابا فرید کے خلیفہ شیخ وحید الدین اور حضرت لک الدین ابو الفتح ملتانی کے خلیفہ شیخ عثمان سیاح غیاث الدین تغلق کے دربار میں پہنچے اور خسرو خان کی دی ہوئی رقم واپس کر دی۔ ان تینوں بزرگوں کے نام کے آگے 5-5 لاکھ ٹنکے درج تھے۔ پھر یہ جب تینوں بزرگ دربار سلطانی سے واپس تشریف لے گئے تو غیاث الدین تغلق نے اپنے کارندوں سے پوچھا، شیخ نظام الدین اولیا نہیں آئے؟ حضرت شیخ بر ایک مرد آزاد ہیں اور وہ درباری شاہی میں آنا پسند نہیں کرتے۔ سلطانی کارندے کے لہجے سے حضرت محبوب الہی کے لیے خاص عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اپنے کارندے کا جواب سن کر سلطان غیاث الدین تغلق کے چہرے پر ناگواری کا ہلکا سا رنگ بھرایا۔ جب شیخ نظام الدین اولیا درباری سلطانی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تو وہ کیا کسی اور ملک میں رہتے ہیں؟ میں سلسلے میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ سلطانی کارندے نے عرض کیا، مرحوم و مقبور سلطان علاء الدین اور سلطان قطب الدین مبارک شاہ نے بھی بہت کوششیں کی، مگر حضرت شیخ نظام الدین اولیا ایک بار بھی دربار میں تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ آپ نے دونوں فرما رواؤں سے ملاقات بھی نہیں کی۔ کیا شیخ نظام الدین اس قدر آزاد ہیں کہ اپنے حاکموں کو بھی لائق التفات نہیں سمجھتے؟ سلطان غیاث الدین کی ناگواری کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ سلطانی کارندے نے والی ہندوستان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ مگر انہیں شاہی رقم کا حساب تو دینا ہے۔ مختصر سے وقفے سکوت کے بعد سلطان غیاث الدین تغلق نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا، خسرو خان نے شیخ نظام الدین کے نام کے آگے بھی 5 لاکھ ٹنکوں کا اندراج کیا ہے، سلطان معظم جو حکم فرمائے۔ سلطانی کارندے نے نظر اٹھا کر اپنے فرما روا کی طرف دیکھا، تم اسی وقت جاؤ شیخ نظام الدین سے 5 لاکھ ٹنکے لے کر شاہی خزانے میں جمع کرا دو۔ سلطانی کارندہ اسی وقت دربار سلطانی سے نکل کر حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنے روزانہ کے معمولات میں مصروف تھے۔ حضرت نظام الدین اولیا کے خادم خاص خواجہ اقبال نے سرکاری کارندے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس وقت پیر و مرشد ذکر الہی میں مشغول ہیں، جب فارغ ہو جائیں گے تو تمہیں شرف باریابی حاصل ہو جائے گا۔ سلطانی کارندہ خانقاہ کے گوشے میں بیٹھ گیا۔ آخر بہت دیر بعد اسے حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ملی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیا کے حجر خاص میں داخل ہوا اور سلام و نیاز کے بعد اس نے پورا واقعہ حضرت شیخ کے گوش گزار کر دیا۔ میں کس چیز کا حساب پیش کروں؟ حضرت نظام الدین اولیا نے نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، وہ ساری رقم بیت المال کا حصہ تھی جو حقداروں کو پہنچ گئی، میں نے اس میں سے ایک تنکا بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، اگر میں ایسا کرتا تو یقیناً سلطان کو اس رقم کا حساب دیتا۔ سلطان غیاث الدین تغلق کا کارندہ حضرت نظام الدین اولیا کی دست بوسی سے سرفراز ہوا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ پھر اس نے فرما روائے ہندوستان کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے حضرت نظام الدین اولیا کا جواب بڑی حیرت سے سنا، پھر اپنے کارندے سے مخاطب ہوا، کہیں یہ بات تو نے اپنی طرف سے تو نہیں کہہ دی؟ میں حکومت سلطانی کے خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کارندے نے نہایت عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، میں نے تو یہی محسوس کیا کہ یہ تیری خوش عقیدگی بول رہی ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق کے لہجے سے جلال شاہی کا اظہار ہو رہا تھا۔ تو پہلے ہی شیخ نظام الدین کی شان میں بہت قصیدے پڑھ چکا ہے، کہیں تیری ذہنی اختراع تو نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درویش کھڑے کھڑے 500,000 ٹنکے دوسروں پر لٹا دے؟ آخر دوسرے درویش کیسٹ نمبر 43 کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب اب آپ کیسٹ نمبر 44 میں سماعت فرمائیے۔